رحمان کا آغاز کسی اور کوالٹی سے نہیں کیا ہے، کسی اور صفت سے نہیں کیا ہے، الرحیم سے نہیں کیا ہے، کریم سے نہیں کیا ہے، جواد سے نہیں کیا ہے، بہت سی صفات ذات پروردگار کی ہیں، کچھ نام ہیں، کچھ صفات ہیں۔ ہم جب اسماء کو شمار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذات پروردگار کے 90 نیمز ہیں، 90 نام ہیں، لیکن یہ 90 نام صرف ہمیں سکھانے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہ صرف 90 نام ہوں، یہ وہ ہیں جو ہم تک پہنچے، اللہ کے وہ نام کہ جو ابھی تک ہم سے مخفی ہیں، جن کی ابھی تک ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں اور اس کی صفات اور اسماء لامحدود ہیں، صفات پروردگار کی کوئی حد نہیں ہے، اسماء پروردگار کی کوئی حد نہیں ہے، ہر وہ نام کہ جس میں کوئی بھی صفت پائی جاتی ہو ذات پروردگار اس کے ساتھ متصف ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو یہ اسماء و صفات ذات پروردگار وہ اسماء ہیں حقیقت میں انسان کو سمجھانے کے لیے، یہ ہمارے ادراک کے لیے ہے، ٹو میک اس انڈرسٹینڈ دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وی کین انڈرسٹینڈ دی کوالٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس لیے خدا متعال نے مختلف مقامات پر اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ الرحمن کے آغاز میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ ذات جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اور تعلیم قرآن کا رحمان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ صفت رحمان وہ صفت ہے کہ جس کا تعلیم قرآن کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ذات پروردگار اگر انسان کو قرآن تعلیم بھی دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت سے قرآن کو تعلیم دیتی ہے۔ تعلیم قرآن ایک نعمت پروردگار ہے، ایک رحمت الہی ہے، ہم نے اس کی رحمت سے قرآن کو سیکھا ہے، اور پھر ذات پروردگار نے تعلیم قرآن کی خود اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، فرمایا علم القرآن، قرآن کو ہمیں کسی اور نے تعلیم نہیں دیا ہے، قرآن کو تعلیم دیا ہے ذات پروردگار نے۔ پہلا معلم، دا فرسٹ ٹیچر ٹو ٹیچ دا قرآن از اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بٹ دا کوالٹی which has been used to teach the Quran to the people, that is Ar-Rahman, the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, the compassion of Allah subhanahu wa ta'ala. یہاں سے ہم ایک نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کو سیکھنا چاہیں تو رحمان کے ذریعے سیکھیں، اگر قرآن کو پڑھانا چاہیں تو بھی اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کو پڑھائیں۔ اللہ کی ذات قرآن کو پڑھاتی ہے صفت رحمان کے ساتھ، اگر کسی کو سکھانا چاہیں تو اسی صفت رحمان کو استعمال کریں۔ ذات پروردگار نے جیسے خود اپنی صفات کو بیان کیا ہے، انسان کو انہی صفات پہ پیدا بھی کیا ہے، جیسے اس میں رحمت پائی جاتی ہے انسان میں بھی رحمت پائی جاتی ہے، اور انسان کو یہ کہا گیا کہ وہ صفات پروردگار کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتا چلا جائے، اپنی زندگی میں اللہ کی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو تقرب الہی حاصل ہو سکے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، پروردگار نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ بہت باریک نقطہ اس آیہ مبارکہ میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی کو جب ذات پروردگار نے ترتیب بھی دی ہے تو اس ترتیب میں بھی یقیناً حکمت ہے۔ اگر خدا نے پہلے یہ ارشاد فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، یقیناً اس نے پہلے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان کی خلقت تعلیم قرآن کے بعد، ہماری خلقت سے پہلے ذات پروردگار نے قرآن کریم کو تعلیم دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی اسی قرآن پہ خلق ہوئی ہے، بنیاد فطرت اسلامی اس قرآن پہ رکھی گئی۔ The foundation of the creation of human being has been based on Quran. علم القرآن خلق الانسان، یعنی اس نے کچھ ایسی ازواج کو پیدا کیا جنہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، پھر انسان کو خلق کیا ہے. وہ ازواج مقدسہ اہل بیت اطہار ہیں. صلوات پڑھیں آمین. اور جب اس ذات نے انسان کو خلق کیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اس نے انسان کو بیان کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. یہ دیکھیں، ہم بچپن میں جب پیدا ہوتے ہیں تو بول نہیں سکتے، ایک مدت تک صرف گریا رونا، یہ ہماری زبان ہے. ہم بچپن میں رو کر چیزوں کو مانگتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ بچے کی زبان کو ماں سمجھتی، وہ جب مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کیا مانگ رہا ہے. اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس کے لہجے کو سمجھ لیتی ہے، اس کو بھوک لگ جائے تو ماں اس کے لہجے کو سمجھ لیتی ہے. جیسی بھی تکلیف ہو، ماں ذات پروردگار نے کچھ ایسی ذات خلق کی ہے کہ اس کی نفسیات میں بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا کی حکمت رکھتی ہے کہ یہ بچے کی نفسیات کو سمجھ سکے. لہذا وہ بچہ ابھی زبان کو کھولتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کیا ہوا، کیا پریشانی ہوگی بچے کی. So here you can learn little children and our youth, they can learn that how important is the mother that starts understanding our problems from very beginning of our life. شروع سے ہمارے مسائل کو سمجھنے لگتی ہے. ہم اس وقت جب کچھ بول نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی ماں نے ہماری مشکلات کو حل کیا. کتنا عظیم مقام ہے اس کا. لیکن دیکھیں، جب ہم بولنے لگتے ہیں، جب ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں، تو پھر ماں کے ساتھ کون سا سلوک کرتے ہیں، پھر ہماری زبان ماں کے متعلق کیسے کھلتی ہے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بولتے ہی تھے، گویا ہم ہمیشہ ایسے ہی بات کر رہے تھے. نہیں عزیزان گرامی، ایک مدت ایسی تھی کہ جس میں ہم کچھ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے علمہ البیان. یہ بیان ماں نے نہیں سکھایا ہے، یہ بیان ذات پروردگار نے سکھایا ہے. وہ ذات ہے جس نے انسان کو یہ قدرت دی ہے. That is Allah سبحانہ وتعالیٰ who has given the ability to our children, to ourselves, that we can start speaking out, we can explain something, we can say something. یہ بیان کی حکمت جو ذات پروردگار نے انسان کو دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. لہذا اس نعمت کو ذات پروردگار نے تعلیم قرآن کے بعد بیان فرمایا. اب دیکھیے ان سٹیجز کو ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن، وہ ذات رحمان ہے کہ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمت سے اس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا ہے، انسان کی فاؤنڈیشن بنائی ہے، انسان کی فطرت بنائی ہے. فطرت انسان بنانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دی ہے وہ بیان ہے. لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ خوب اگر ممبر سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ ایک بیان کا ایک حصہ ہے. اگر انبیاء علیہ السلام نے ذات پروردگار کی احکامات کو انسانوں تک پہنچایا ہے تو اسی بیان کی توفیق کی وجہ سے. اگر ایک ٹیچر اچھے طریقے سے ٹیچ کر سکتا ہے تو یہ توفیق بیان کی وجہ سے. اگر انسان میں یہ بیان کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی، ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہم بہت سے مطالب کو کسی کو سمجھا ہی نہ سکتے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بعض وقت گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ذات پروردگار نے انسان میں رکھی ہے، علمہ البیان. لیکن عزیزان گرامی، جیسے اس ذات نے عام انسانوں میں بیان کی صلاحیت رکھی ہے، تو اس نے جب ان ہستیوں کو جن کو اس دنیا میں ہدایت کے لیے خلق کیا ہے، ان کو جب بیان کی صلاحیت دی ہے تو ان کو امیر البیان بنایا ہے. ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ بیان کے بھی امیر ہوں. وہ جب گفتگو کریں تو ان کی گفتگو میں بھی کمال رکھ دیا ہے، اس طرح دنیا میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے اہل بیت اطہار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، تو جیسے ہمارے اندر باقی صلاحیتوں میں ہم ایک ہستی کو امام مانتے ہیں، مثلا فطرت کی پاکیزگی میں اگر ایک ہستی کو ہم امام مانتے ہیں تو وہ امام فطرت بھی ہے۔ جیسے ایک امام حکمت جاننے میں امام ہے، جیسے ایک امام علم رکھنے میں امام ہے، جیسے ایک امام باقی تمام صلاحیتوں میں امام ہے، ویسے ہی بیان میں بھی وہ امام ہے۔ اس کی گفتگو بھی امام ہوتی ہے، اس کی کلام بھی امام ہوتی ہے۔ لہذا کہا گیا کلام الامام امام الکلام، امام کی کلام تمام دنیا کی کلاموں کی امام ہوا کرتی ہے، ان کی لیڈر ہوتی ہے۔ لیڈر صرف ایک شے میں لیڈر تھوڑا ہوتا ہے، ہاں آج مثلا جب آپ کوالٹیز کو سیکھتے ہیں یا مثلا جس لیڈرشپ کو یہاں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شاید وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس کو اسلام نے متعارف کروایا ہے۔ اسلام ایک ایسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے، ایک ایسی امامت کی بات کرتا ہے کہ جو تمام شعبوں میں بدرجہ کمال پہنچی ہوئی، ہر شعبے میں کمال کے مقام پر پہنچی ہوئی ہستی کو ہم امام کہتے ہیں۔ یعنی وہ صرف ایک صفت میں امام نہیں بلکہ تمام صفات میں امام ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ یہی صفت امام اور امیر البیان ہونا کبھی غدیر میں ظاہر ہوتی ہے کہ ختمی مرتبت جیسی ہستی میدان غدیر میں کھڑے ہو کر وہ عظیم خطبہ دیتی ہے کہ جو خطبہ تاریخی خطبہ ٹھہرا، کہ جس خطبے میں حضرت نے اپنے بعد جانشینی کا اعلان کیا، فرمایا من کنت مولاہ فہاد علی مولا، بس یہ امیر البیان ہے، پیغمبر امیر البیان ہے، امام البیان ہے۔ اگر یہ رسول ہیں تو رسول بیان بھی ہیں، ان کو رسالت پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ لہذا ہم جب ان کی زیارت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے فریضے کو پورا کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ہے، یعنی رسالت کا حق اس اعتبار سے ادا کیا ہے کہ رسالت کو کچھ ایسے اچھے انداز میں انسانوں تک پہنچا دیا ہے کہ ایسے کوئی دوسرا پہنچا نہیں سکتا تھا۔ حق کا رسالت، انہوں نے حق کے رسالت ادا کیا۔ اور اس کے بعد اسی رسول کی جانشین میں بیٹھنے والی ہستی کہ جو ممبر سلونی میں بیٹھ کر دنیا والوں کو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو قبل اس کی کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ انہی کے خطبات کا ایک حصہ آج نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ کلام بلیغ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، فصاحت و بلاغت میں بھری ہوئی یہ کلام، کہ جس کو حضرت نے اپنے زمانے میں کبھی خطبات کی شکل میں، کبھی خطوط کی شکل میں، کبھی معمولی گفتگو کی شکل میں، کہ اگر خط لکھا ہے تو ایسا خط لکھا کہ دنیا میں ویسا کوئی خط نہیں لکھ سکتا، اگر گفتگو کی ہے تو ایسی گفتگو کی ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، اور اگر خطبہ دیا ہے تو ایسا خطبہ دیا کہ دنیا میں ایسا خطبہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ علی صرف میدان جنگ میں علی نہیں تھے، بلکہ علی وہ ذات ہے کہ جو تحریر میں بھی علی ہے، تقریر میں بھی علی ہے، تمام صفات میں علی ہے۔ اسی طرح جیسے امیر المؤمنین اپنے زمانے میں امیر البیان تھے، تمام آئمہ علیہ السلام امیر البیان، تمام آئمہ علیہ السلام میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی، اور بیان کے لیے بہت سے شرائط کی ضرورت ہے۔ ان شرائط میں سے، بیان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ماحول کا خیال کرے، جہاں پہ گفتگو کر رہا ہے اس معاشرے کی نزاکتوں سے واقف ہو. شرائط بیان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا خود صلاحیت رکھتا ہو گفتگو کرنے کی. بیان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو سبجیکٹ بول رہا ہے اس سبجیکٹ سے متعلق اس کو علم ہو. یہ وہ شرائط ہیں کہ جو ایک بیان کرنے والے ایک خطیب میں یا ایک سپیکر میں ہونا ضروری ہے. اگرچہ آج کل تو خیر ممبر پہ بندر بھی ناچتے ہیں, کیونکہ ابھی زمانہ جو ہے وہ کچھ ایسا بدلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے, جو بھی آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے, ہمیں تو ذکر سننا ہے. ہم بس اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مجلس سننے کے لیے, ہمیں کیا غرض ہے اس پہ کون بیٹھا ہے. یعنی لگتا ہے کہ ہم نے اپنی فلسفی کو بدل دیا ہے. حقیقت میں تشیع کی فلسفی یہ نہیں تھی اس ممبر پہ جو بھی بیٹھ جائے. ہمارے تشیع کا فلسفہ یہ تھا, ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اس ممبر پر اہل ممبر پہ بیٹھ سکتے, اہل ممبر بیٹھ سکتا ہے. اہل ممبر کے علاوہ ہم کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. اہل ممبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں تو ممبر پہ بیٹھ سکے. لیکن متاسفانہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اصل میں تقریر مہم ہے, اصل میں خطاب و مہم ہے, سپیچ مہم ہے, سپیکر مہم نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں اس سے نتائج کیا برآمد ہوں گے کہ اگر ہم سپیکر کی صلاحیت کو دیکھنا چھوڑ دیں اور سپیچ کی صلاحیت دیکھنے لگیں تو کبھی بش آ کر تقریر کرے گا, کبھی حسین اوباما آ کے تقریر کرے گا. اچھی تقریر کر لیں تو ہمارا ہم تو مجلس پڑھوا لیں گے نا, ہمیں کیا فرق پڑے گا اس سے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. یعنی اگر تھیم یہ ہو جائے کہ جو بھی آدمی اچھی سپیچ دے سکتا ہو ہم اسے مجلس پڑھوائیں گے, تو پھر اس میں کیا فرق ہے کہ مسلمان ہو یا کافر, پھر اس میں کیا فرق ہے کہ عیسائی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کیونکہ ہم نے معیار یہ بنایا ہے کہ جو اچھی گفتگو کر سکتا ہو. اب جب یہ معیار بنایا ہے تو ہم نے سپیکر کی جتنی بھی وہ صلاحیتیں جتنی شرائط ہیں ان کو نظر انداز کر دیا. اچھی سپیچ دینے والا. اور پھر ایک جملے کو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس سکھانے کے لیے سائنس کے اسٹوڈینٹ کے پاس نہیں بھیجتے ہیں. کبھی ہم کسی اپنے بچے کو سائنس سکھانے کے لیے سائنس کے اسٹوڈینٹ کے پاس نہیں بھیجتے ہیں. اچھی سے اچھی یونیورسٹی, اچھا سے اچھا کالج تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے کو وہاں پر تعلیم سائنس کی دلوائیں. لیکن دین کو ہم نے کتنا کم قیمت کرا دیا, دین کو کتنا ڈاؤن کر دیا ہے, کتنا ڈیگریڈ کر دیا کہ ہم نے کہا اس پہ جو بھی بیٹھ جائے ہمارے بچے کو دین سکھا رہا ہے. جو خود دین سے آشنا نہیں وہ دوسرے کو دین کیسے سکھائے گا. جو خود دین کا طالب علم ہے وہ دوسرے کو دین کیسے سکھائے گا. دین سکھانے کے لیے کم از کم اس کو دین سے تو آشنا ہونا چاہیے. نا آشنا آدمی کے پاس ہم دین سیکھنے کے لیے خود بھی جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وہاں پہ, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خوب ذکر حسین سننا ہے, ہمیں کیا مطلب ہے اس سے کون بیٹھا ہے. ہم نے بالکل اپنی فلسفی کو بدل دیا. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے قرآن کی تعلیم دی ہے پھر بیان سکھایا ہے. یعنی علم آنے کے بعد بیان کی ضرورت ہے. جب تک انسان میں علم قرآن نہ پایا جاتا ہو اس وقت تک وہ بیان مفید نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ذات پروردگار نے انسان کو پہلے تعلیم دی ہے پھر بیان سکھایا ہے. اور اہل بیت اطہار بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان شرائط کے حامل ہیں کہ جہاں پہ گفتگو کرتے ہیں, جس معاشرے میں گفتگو کرتے ہیں, وہاں کے حالات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں, وہاں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے, معاشرے کو دیکھتے ہوئے. لہذا خطیب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے واقف ہو, لوگوں کی مینٹیلٹی سے واقف ہو, ان کی ذہنیت سے واقف ہو. اگر اس کی واقفیت نہ رکھتا ہو تو اس کی گفتگو ضائع ہو جائے گی. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر فرض کریں مثلا یہاں پر ابھی ایک آدمی آ کر فلسفے کی اصطلاحات بیان کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر کے بعد یا تو لوگ سو جائیں گے یا لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک عام معاشرے میں ایک عمومی مجلس میں گفتگو کر رہا ہے کہ جس میں کوئی اسٹوڈنٹ تو بیٹھے نہیں ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تو ہے نہیں ہے, کوئی ہاؤسنگ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, لہٰذا اس کو فلسفے کی وہ اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ جنرل گفتگو کرے جس سے ہر آدمی استفادہ کر سکے. تو عزیزان گرامی, اب آئیے جب ہم نے یہ جان لیا کہ جیسے ہر امام امام البیان اور امیر البیان ہوتا ہے اور معاشرے کے حالات اور نزاکتوں کو سمجھ کر گفتگو کرتا ہے اور اس کی گفتگو میں ہر مقام پر حکمت پائی جاتی ہے, آئیے آپ دیکھتے ہیں اس خطبے کو کہ جس کو زمانے کے امام نے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کے بازار میں, حضرت کے دو خطبے ہیں اور کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں اگر دونوں خطبات جو ہیں ان کو بیان کر سکوں. پہلا خطبہ حضرت نے کوفہ میں بیان فرمایا, لیکن عزیزان گرامی آپ یہ جانتے ہیں کہ جب خطیب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے ماحول کو آمادہ کیا جاتا ہے, خود اس کی کیفیت, خود اس کی شرائط کہ وہ کن حالات میں ہو جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو پہ اثر انداز ہوتی ہیں, وہ شرائط اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر فرض کریں میں آزاد ہوں تو آزادانہ ماحول میں جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کا ایک انداز ہوگا, جب میں گرفتار ہو جاؤں اسیر ہو جاؤں تو اسیری کے زمانے میں میری گفتگو کا انداز بدل جائے گا. اگر میں کسی بادشاہ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہاں پر میری گفتگو, اور اگر میں عام لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں دونوں کی گفتگو میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اگر کبھی میں پڑھے لکھے معاشرے میں چلا جاؤں اور کسی ان پڑھ معاشرے میں چلا جاؤں دونوں جگہوں پہ انداز مختلف ہوگا, دونوں جگہوں پہ ایک جیسا انداز نہیں ہو سکتا ہے. گفتگو کرنے کا انداز حالات اور شرائط کے ساتھ بدل جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی وہ جو ہستیاں جو ممبر سلونی پہ بیٹھتی ہیں, جو خطابت اللہ سے سیکھتی ہیں, جو بیان کو اللہ سے سیکھ کر آتی ہیں, جن کی فطرت میں بیان پایا جاتا ہے, جو حالات اور نزاکتوں سے بخوبی واقف ہیں, ان پر یہ شرائط اثر انداز نہیں ہوتے, ان کی ہمیشہ گفتگو ایک جیسی رہتی ہے. وہ جہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہاں پر وقار سے گفتگو کرتے ہیں, وہاں پر مقام عزت سے گفتگو کرتے ہیں, جہاں پر بھی گفتگو کرتے ہیں ان کے بیان میں قدرت پائی جاتی ہے, اور یہ ان کے اللہ کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے ہے. وہ جو ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ پایا جاتا ہے اس رابطے کی وجہ سے وہ ایسی قدرت کا احساس کرتے ہیں کہ کبھی اپنے اندر ضعف کا احساس نہیں کرتے ہیں, کمزوری کا احساس نہیں کرتے ہیں, ہر ماحول میں اس ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. The speeches of Aima alayhi salam are completely suitable with the environment, they are suitable with the time and the situation. لہذا جب ہمارے چوتھے امام نے کوفہ میں دیکھا کہ ماحول کچھ ایسا ہے کہ اطراف میں بازار کے لوگ ہیں, اطراف میں سپاہی موجود ہیں, فوج موجود ہے, آرمی مکمل انداز موجود ہے, آرمی کے آفیسرز موجود ہیں, اس ماحول کو بنانے میں کئی لوگوں نے کام کیا. آپ یہ مثلا مجلس کو جب شروع کرتے ہیں تو مجلس کے شروع میں ایک آدمی گفتگو کرتا ہے, کوئی مرثیہ پڑھتا ہے, کوئی تلاوت کرتا ہے, پھر کوئی چھوٹی گفتگو ہوتی ہے, پھر آخر میں بڑے اسپیکر کو بٹھایا جاتا ہے. عزیزان گرامی اس بازار کوفہ میں بھی اسی سیکوینس کو روا رکھا گیا, یہی ترتیب رکھی گئی کہ سب سے پہلے علی کی بیٹی نے ماحول کو کچھ اس طرح سے آمادہ کر دیا کہ زمانے کا امام آ کے گفتگو کر سکے. علی کی بیٹی نے لوگوں کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں کچھ اس طرح سے لیا تھا کہ ابتدا میں ایک مرتبہ کوفے کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا، یبن الطلقاء اسکتوا، خاموش اے ہمارے آزاد کردہ غلام. کہ آزادارو، ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ پورے بازار میں اس طرح سے سناٹا ہو گیا کہ حتی اونٹوں کے گلوں میں وہ گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں. اس لیے کہ یہ کلام ایک معمولی ہستی کی کلام نہیں تھی، زینب بنت علی کی کلام تھی. جن لوگوں نے کوفہ کے مختلف مقامات پر بغیر دیکھے سنا تھا، جنہوں نے ابھی تک بی بی کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے. کیا کوفہ میں پھر علی آ گئے؟ اس طرح سے بی بی نے ماحول کو آمادہ کیا. پہلے طولانی خطبہ حضرت سیدہ نے دیا، یہ خطبہ آمادگی کے لیے. دیکھیں عزیزان گرامی، حضرت زینب اپنے زمانے میں ولایت کی حمایت کے لیے، امامت کی حمایت کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں کہ امام کی گفتگو سے پہلے بی بی ماحول کو تیار کر دیتی ہے، لوگوں کو خاموش کر دیا، مکمل سناٹا چھا گیا. لوگوں نے ایک گفتگو کو سنا کہ بی بی کی گفتگو کے دوران ایک چیخ پکار تھی. میں نے پچھلے سال درس میں حضرت سیدہ کے خطبات کو اپنی 10 روزہ مجالس میں بیان کیا تھا، لیکن اس دفعہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام کے خطبات سے استفادہ کیا جائے. بی بی نے جو خطبہ دیا ہے وہ بہت وسیع عریض اور حکمت آمیز خطبہ ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس خطبے کو کبھی آپ نہج البلاغہ کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ علی کے دامن پروان چڑھنے والی زینب نے جب خطبہ دیا ہے تو زبان علی میں، کلام علی میں خطبہ دیا ہے. اس میں وہی علم و حکمت نظر آتا ہے کہ جو امیر المؤمنین پایا جاتا تھا. اس کی گفتگو میں، اس کے کلمات میں وہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے کہ جو آپ کسی دوسرے میں نہیں پا سکتے. اس ماحول کے آمادہ ہونے کے بعد حضرت فاطمہ صغرا نے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی اپنے تمام حالات پہ، کہ جو کرنٹ سچویشن تھی، اس پہ گفتگو کی. ان دو گفتگووں کے بعد، ان دو تقاریر کے بعد، سید ساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک امام اپنی گفتگو کا آغاز کرے گا تو حمد پروردگار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، پیغمبر اکرم کی ثنا کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی ثنا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. اور میں یہیں پہ اپنے ذاکرین کو، اپنے برادران کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ جب آپ مجلس کا آغاز کریں، مرثیے کا آغاز کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت میں پڑھیں، خدا کی حمد و ثنا کریں. متاسفانہ ایک رسم جو ہمارے معاشروں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بغیر بسم اللہ کے اپنے مرثیے کا آغاز کرتے ہیں، اپنے قصیدے کا آغاز کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. دوسروں کے ہاں بسم اللہ شاید جز نہ ہو، لیکن عزیزو ہمارے ہاں تو بسم اللہ ہر سورہ کا جز بھی ہے. ہمارے ہاں تو بسم اللہ کا مقام یہ ہے کہ اگر نماز میں پڑھو تو بالجاہر پڑھو. دوسرے ممکن ہے اس کو تبرکاً خاموشی سے پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا جب نماز میں پڑھو تو بلند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب آپ ذاکری کے لیے بیٹھیں، قصیدے کے لیے بیٹھیں، مرثیے کے لیے بیٹھیں، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں، ہمارے بچے ہمارے فٹ اسٹیپ پہ چلیں، ہماری سیرت پہ عمل کریں، وہ بسم اللہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. تو امام نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کیا، حمد پروردگار سے کیا، پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہر سپیکر کر سکتا ہے، جیسے مثلا پہلے میرے آنے سے پہلے برادر نے یہ کام انجام دے دیا کہ انہوں نے میرا تعارف کروا دیا، میرا نام بتا دیا، امام نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، چونکہ وہاں پر کوئی ایسا سیکرٹری موجود نہیں تھا کہ جو حضرت کا تعارف کروائے، لہذا امام نے تقریر کے اصولوں کو، خطابت کے اصولوں کو مکمل طور پر پورا کیا ہے، فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ بخوبی مجھے پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی فإنی أعرفه، اگر کوئی مجھے نہیں جانتا ہے تو میں آج علی ابن حسین اسے پہچانواتا ہوں، میں اسے اپنی انٹروڈکشن دیتا ہوں، اسے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ انٹروڈکشن مختلف طرح سے ہوتی ہے، اگر فرض کریں ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے تو جب وہ یونیورسٹی میں جائے گا، اگر وہ یونیورسٹی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہو تو وہ یونیورسٹی میں پہلے اس کے متعلق یہ بتایا جائے گا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پی ایچ ڈی ہیں، ان کے پاس اتنی کوالیفیکیشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد مثلا اس کا نام اور دوسری چیزیں، یا اس کے مثلا باپ دادا کا، چونکہ وہاں پر اس کے باپ دادا کا بتانا اتنا زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ وہاں پر لوگوں کو جو شے زیادہ اہم ہے جو بتائی جائے وہ اس کی کوالیفیکیشن ہے۔ یونیورسٹی میں کیا ضرورت ہے کہ اس کو متعلق بتایا جائے فلاں گاؤں سے ہے یا اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کو اگر بتایا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، چونکہ کوفہ میں جب حضرت نے گفتگو کرنا شروع کی تو کوفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امیر المومنین نے 5 سال تک خلافت کی ہے، 5 سال تک حضرت کی حکومت رہی ہے، ایسے ماحول میں لوگ جانتے تھے، امیر المومنین کو پہچانتے تھے، لہذا جہاں پر جس ذات کے متعلق تعارف پایا جاتا ہوتا ہے وہاں پر جب امام گفتگو کرنا چاہ رہے تھے تو فرمایا کہ جو کوئی نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میرا تعارف یہ ہے، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے لیے لنک کرنا بہت آسان ہو گیا، ابتدا ہی میں پہچاننا آسان ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد جو اہم نقطہ حضرت نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ کربلا کی اس کرنٹ سچویشن کو موضوع قرار دیا ہے۔ لیکن آج اگر کبھی مجالس میں کوئی مولانا کرنٹ سچویشن پر گفتگو کرنے لگے، سیاسی امور سے متعلق گفتگو کرنے لگے، تو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، بھائی کوئی فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں، اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ بیان کریں، کیا ضرورت ہے ان حالات کو بیان کرنے کی، حتیٰ یہ خطبات میں بعض لوگ جب آتے ہیں نا نماز جمعہ کے خطبوں میں، نماز جمعہ کے خطبے کے متعلق ایک کے متعلق کہا گیا کہ اس میں حمد و ثنا کی جائے، لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دی جائے، دوسرے خطبے میں خطیب کو چاہیے کہ وہ کرنٹ سچویشن، کرنٹ افیئر سے متعلق بات کریں، لیکن متاسفانہ ہمارے مومنین کو پریشانی ہوتی بعض اوقات، بھائی دیکھیں مولانا یہ ہمیں پریشانی میں ڈال رہے ہیں، یہ کل پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی، ٹھیک یہاں پہ گورنمنٹ آ جائے گی، ایف پی آئی آ جائے گی، کل تو ہمارے لیے پریشانیاں ایجاد ہو جائیں گی، یا ہر روز سیاسی امور سے متعلق بات کرتے ہیں، سیاسی امور کو ٹچ کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام کوفہ میں کھڑے ہو کر، بازار کوفہ میں جہاں پر ماحول سازگار نہیں ہے، اطراف میں آفیسر موجود ہیں، تمام فوجی اطراف موجود ہیں، حکومت کا کنٹرول ہے، خود قیدی ہیں، ہاتھوں میں زنجیر ہیں، گلے میں توک پڑے ہوئے، پاؤں میں بھی زنجیر ہے، لیکن یہ ہستی حقیقت میں یہ بتا رہی ہے کہ میرے ہاتھوں میں زنجیر تو ضرور ہے لیکن میرے ضمیر پہ زنجیر نہیں، مجھے میرے جسم کو تو باندھ سکتے ہو لیکن میں خود ایک آزاد منش انسان ہوں، میں جب گفتگو کروں گا تو ماحول کو کچھ اس طرح سے تبدیل کر دوں گا کہ یہاں پر لوگ آزادی کا احساس کریں. انسان کو اسیر تو بنایا جا سکتا ہے، حالات اس کے لیے پیدا کیے جا سکتے ہیں، ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں، قوانین بنائے جا سکتے ہیں، حدود اس کے لیے لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی زبان کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ زبان آزادی، یہ زبان آزادی بیان انسان کا فطری حق ہے، ابتدائی حق ہے. لہذا کبھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات پروردگار نے حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے گفتگو کرو. فرعون کا دربار انہی معمولی بات ہے، جیسے مثلا آج کے زمانے میں وائٹ ہاؤس میں کہیں بھی جائیں، وائٹ ہاؤس میں جا کے مسٹر اوباما سے کہیں کہ بھائی آپ پوتین کو قبول کریں. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس. فرعون بھی کون جس کے گھر میں پروان چڑھے، فرعون بھی کون جو زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی، فرعون بھی کون جو اس زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے. اور حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نکلیں، جائیں فرعون کے دربار میں، گو اوور دیئر اینڈ کال ہم ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کیا موسیٰ کو کہا کہ پہلے جائیں اپنا گروپ بنائیں، کچھ لوگوں کو ساتھ لیں، جب لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، جب آپ کا گروپ مضبوط ہو جائے تو پھر جانا دربار میں، پھر جا گفتگو کر؟ نہیں. اب ہم تو اکثر اوقات یہ سوچتے رہتے ہیں نا، پہلے ہم اپنا گروپ بنائیں گے، لوگوں کو ساتھ لیں گے، پھر کلمہ حق کہیں گے. تو مولانا ابھی تو کوئی آدمی ساتھ ہے نہیں، تو کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ خدا متعالی کہہ رہا ہے کہ نہیں، فرعون کے سامنے جانے کے لیے موسیٰ تمہیں ہی جانا ہے. تو حضرت موسیٰ کو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں فرعون کو بھی جانتے تھے، فرعونیت سے واقف تھے، تو کسی حد تک خوف کا احساس کیا. کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کہ یہ لقلقہ میری زبان میں جو لقلق پائی جاتی ہے اس کو بھی کھول دے، مجھے بیان کی توفیق دے دے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذات پروردگار کی بارگاہ میں یہ فرماتے ہیں، اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میں اکیلا نہیں جا سکتا ہوں. معلوم ہے انبیاء بھی اپنے ساتھ اپنے وزیر کو لے کر نہ چلیں تو اس وقت تک انبیاء علیہ السلام کی نبوت مکمل نہیں ہوتی ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب تک علی کی پیدائش نہیں ہوئی اس وقت تک پیغمبر نے اپنی رسالت کا آغاز نہیں کیا ہے. ساتھ پروردگار نے پہلے پیغمبر کو حامی بھیجا، ناصر بنا کے بھیجا، مددگار بنا کے بھیجا، وزیر بنا کے بھیجا. لہذا جب حضرت موسیٰ نے بھی ہارون کی وزارت کا مطالبہ کیا، ذات پروردگار نے کہا ہم نے تیرے مطالبے کو قبول کر لیا، اب تو اکیلا نہیں جا. اذهبا الى فرعون انه طغى، اب اگر جانا چاہتے ہو دونوں مل کر جاؤ. لیکن عزیزان گرامی، ایک قدرت کے مقابلے میں، ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں جانے کے لیے انسان کو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ لیس ہونا چاہیے، ان کے پاس بھی تو کوئی طاقت ہونی چاہیے. کس طاقت کے بلبوتے پہ موسیٰ جا رہے ہیں؟ خدا کس حکمت کے تحت موسیٰ کہہ رہا ہے تم جاؤ، جا کے گفتگو کرو؟ اللہ موسیٰ جی کہنا چاہتا ہے موسیٰ دنیا کی طاقتوں پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ اگر بھروسہ کرو تو ذات پروردگار پہ بھروسہ کرو. تیرے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ دنیا کی طاقتوں کو مسمار کر سکتی ہے. فرعون کی حیثیت بھی کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ایک دریا میں کچھ اس طرح سے تلاتم میں اس کو کھڑا کر دیں گے کہ خود یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں تیرے رب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ جو کمزوری کا احساس کرتے ہیں، یہ کمزوری کا احساس حقیقت میں اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے، خدا پہ توکل نہیں ہے، ہمارا توکل اپنی طاقت پہ ہے، ہم اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی
مولانا دیکھیے ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہاں پر، کیسے حالات ہیں، اطراف میں ساری ایجنسیاں موجود ہیں، قانون موجود ہے، ضابطے موجود ہیں، دوسرے دن اٹھا کے لے جائیں گے، ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں عزیزان گرامی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کریں، جو انسان اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت بھی کیا ہے، یہ 5-6 فٹ کا آدمی کر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ انسان یہ سوچے کہ اس کے پیچھے پوری ایک کائنات ہے، قدرت پروردگار ہے، وہ قدرت بھی لم یزل لا یزال ہے، جس نے انبیاء علیہ السلام کو بچایا، جس نے آئمہ علیہ السلام کو بچایا ہے، جس نے امام زین العابدین کو وہ طاقت دی ہے کہ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کر گفتگو کریں، پھر انسان میں یہ قدرت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ کرنٹ سچویشن کے متعلق گفتگو کریں۔ لہذا مولا نے اپنا تعارف کروانے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، ان ابن من تحکت حریمہ، میں وہ ہوں کہ جس کی حرمت کو لوٹ لیا گیا، جس کی حرمت کو پامال کر، وسلب نعیمہ، جس سے ہر قسم کی نعمتیں چھین لی گئی، من تحب مالہ، میں وہ ہوں جس کے مال کو اس سے لوٹ لیا گیا، وسوب عیال ہو، میں ہوں جس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا۔ عزیزانو دیکھیں، اس ماحول میں قیدی ہونے کے باوجود، زنجیر ہونے کے باوجود، امام اس کوفہ میں لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو بھی لوگوں کی نفسیات کے مطابق کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو آئمہ کو بلانے والے تھے، سید الشہداء کو بلانے والے کوفہ کے لوگ تھے، جنہوں نے خطوط لکھے، لہذا حضرت نے ابتدا میں اپنی مظلومیت کا اظہار کیا، اور اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہوئے ظالم کے ظلم کا بھی اظہار کیا۔ تو اس نے ظلم کیا کیسے، کیا کیا کام کیا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ کوفہ میں ہوں گے کہ جن کو ابھی تک صحیح پیغام نہیں پہنچا تھا، میڈیا نے مینپولیٹ کر کے اس زمانے میں بھی حالات کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، لہذا آئمہ علیہ السلام نے اور حضرت زینب اور سید سجاد نے کوفہ کے ماحول کو بدلنے کے لیے اپنی تقاریر کے ذریعے وہ امور بیان کیے کہ جن کو چھپایا جا رہا تھا، جن پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا۔ خطیب کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات سے پردہ اٹھائے، وہ چھپی ہوئی چیزیں، وہ چیزیں جن کو چھپایا جا رہا ہے، جن کو وارونہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو صحیح انداز میں بیان کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں، لوگوں میں بصیرت پیدا ہو سکے۔ خطیب کا کام لوگوں میں بصیرت پیدا کرنا ہے، لوگوں میں شعور کو بیدار کرنا ہے۔ لہذا چوتھے امام نے کوفہ کے بازار میں لوگوں کی بصیرت کو بیدار کرنا شروع کیا، ان کو بتانا شروع کیا، حالات سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ حالات سے آگاہی انسان کے لیے مہم ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کیا ضرورت کیا، ہم تو سارے سن لیتے ہیں، کبھی سی این این سے سن لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ابھی مولانا بھی یہاں پر بیان کریں، نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سی این این اپنے مقاصد پورا کر رہا ہے، خطیب ممبر، ممبر رسول خدا پہ بیٹھنے والا انہی حالات کو جس انداز میں بیان کرے گا ویسے سی این این بیان نہیں کر سکتا ہے، یہ ممبر حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ البتہ ممبر بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، کل اس کو عرض کروں گا کہ ممبر کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت نے ان حالات سے، کربلا کے حالات سے پردہ اٹھانا شروع کیا، انا ابن مذبوح بشق الفرات، میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے شہید کیا گیا، شط فرات پہ، اور وہ بھی پیاسا شہید کیا گیا۔ لہذا جب چوتھے امام نے اپنے والد کی قبر پہ جو جملہ لکھا تھا نا عزیزان گرامی، لکھا تھا ہذا قبر الحسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے، اور میرے مولا اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ انا ابن من دوبہا بشط الفرات، میں اس کا بیٹا ہوں
کہ جسے شط فرات پہ فرات کے کنارے میں جس کو ذبح کیا گیا. پھر فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے ساتھ قتل کیا گیا. صبر کے ساتھ کبھی ہم زیارت میں پڑھتے ہیں قتیل العبرات, جس کے آنسو بہ رہے تھے اور اس کے آنسوؤں کے بہنے کی حالت میں اس کو ذبح کیا گیا. وکفا بذلک فخرا. لیکن عزیزان گرامی, یہاں پر جب چوتھے امام پہنچتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ضرور ہوں کہ جسے ان حالات میں ذبح کیا گیا ہے, اس طرح سے قتل کیا گیا ہے, لیکن میرے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہے. اس لیے کہ الموت لنا سعادت, شہادت ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے. ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں, یہ میرے لیے فخر ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو رائے خدا میں شہید ہوا ہے, جس نے اپنے جان کی قربانی خدا کی راہ میں دے دی. وَفَقْتَفَا بِدَالِكَ فَخْرًا. پھر یہاں سے حضرت نے اپنی تقریر کے رخ کو موڑا ہے, لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی, یعنی پہلے ماحول کو آمادہ کیا, لوگوں کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا, پھر لوگوں سے خطاب کیا. ایوہ الناس, اے لوگو, ناشدتکم باللہ, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, حل تعلمون انکم کنتم الی ابی وخدعتموہ, انکم کتبتم الی ابی, آپ نے میرے باپ کو خطوط لکھے اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کوفہ کے لوگوں کو بیٹریل کہا گیا, خدعا کرنے والے, دھوکہ کرنے والے, مس ٹریٹ کیا ہے ہمارے مسلم کو. یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ نے دعوت دی اور آپ ہی دھوکہ بھی دے رہے ہیں. یہاں سے ایک لمحہ فکریہ آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ ہم بھی اکثر دعوت تو دیتے ہیں, دعوت دے رہے ہیں نا امام, ہم اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. ہر دعا میں ہم امام کو دعوت دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, صلوات پڑھیں آپ. اس دعوت کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے, یہ دعوت صادقانہ ہے یا کاذبانہ, حقیقی ہے یا غیر حقیقی, کیسی دعوت ہے؟ یہ دعوت حقیقت رکھتی ہے یا حقیقت نہیں رکھتی؟ دعوت تو اس زمانے میں بھی انہوں نے دی, اتنے لمبے چوڑے خطوط لکھے, کہا مولا آپ آ جائیں, ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کو حکومت دیں گے. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں, ہم ساری حکومتوں کو مسمار کر دیں گے, سب قوتوں کو مسمار کر کے ہم آپ کی حکومت بنانے والے ہیں. کیا واقعی ہم اس کے لیے آمادہ ہیں اور کتنے لوگ آمادہ ہیں؟ اب دوبارہ تو یہ نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ چوتھے امام آ کر کہیں کہ تم نے میرے باپ کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب ذات پروردگار یہ چاہ رہی ہے کہ پہلے سے لوگ تیار ہو جائیں, پھر دوبارہ کوفہ نہیں ہو, پھر دوبارہ کربلا کا منظر سامنے نہ آئے, پھر دوبارہ سید الشہداء کو قتل نہ کر دیا جائے. اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں, اپنی طرف نگاہ کریں, تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اگر آج بھی امام حسین ہو تو اسی طرح سے شہید کیے جائیں گے, آج بھی اہل بیت اطہار کو ویسے ہی اسیر کیا جائے گا اور کوئی بھی نہیں بولے, اٹھا کے لوگوں کو لے جاتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ لوگ کی سلاخوں میں رہتے ہیں, ہمیں تو خبر نہیں ہوتی. ہمیں کیا, ہم تو کھا پی رہے ہیں, اپنا نظام سارا چل رہا ہے, سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, کیا پریشانی ہے؟ اکثر اوقات ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, مولانا بہرحال یہاں پر خدا نے ساری نعمتیں دی ہوئی, سب کچھ موجود. تو کوفہ کے لوگ بھی یہی کہتے تھے, ہمارے لیے پریشانی کیا ہے,
ہم تو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کو چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر خون خرابہ کرتے، جا قتل عام کرتے. اس زمانے کے لوگوں نے اسی طرح سوچا تھا جیسے ہم سوچ رہے ہیں. کیا مثلا اگر فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے تو بھائی فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم تو یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کی. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ ابھی تک ہم آبادہ نہیں ہوئے، ہم نے ابھی تک تقسیم کر رکھا ہے ڈیٹرویٹ کو یوسٹن، یوسٹن کو ڈیٹرویٹ سے، سیاٹل کو یوسٹن سے، ایک دوسرے سے تقسیم ہو کر جدا جدا زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم مسلم امہ کو ایک امت کی شکل میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اور جو امت کو ایک امت کی شکل میں نہیں دیکھتا ہے وہ امام کو امت کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امام تو امت کے ساتھ اٹھتا ہے، امام یوسٹن میں نہیں اٹھے گا، امام ڈیٹرویٹ والوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، سیاٹل والوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، امام امت کے ساتھ اٹھے گا. امام کو امت کی ضرورت ہے. جو بین الاقوامی حکومت بنانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شعور بھی بین الاقوامی پیدا کریں، اپنے شعور کو بیدار کریں، پہلے سوچیں کہ واقعی ہم بین الاقوامی حکومت بنانے جا رہے ہیں، واقعی ہم نے یہ ارادہ کر لیا یا ہم اب بھی ویسے ہی کھیل رہے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ، آپ بھی وہی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا امام ان کے ضمیر کو ججوڑ کر ارشاد فرماتے ہیں، ہل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، انکم کتبتم الی ابی، تم نے میرے باپ کی طرف خط لکھے، وخدعتموہ، اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اے بیٹریل قوم، وآتیتموہ من انفسکم العہد، تم نے تو پورے عہد و پیمان کیا، بیعت کی. امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا اور مسلم ابن عقیل کو جو خط لکھ کر بھیجا تھا یہ کہا تھا کہ مسلم ابن عقیل لوگوں کو کہہ دو کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت امام کی بیعت کہلائے گی. بس لوگوں نے بیعت کی. امام کی بیعت کرنے کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ قاتلتموہ وخذلتموہ، اس بیعت کرنے کے بعد اب قتل کیا ہے اور ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، ان کی اہل بیت کو اسیر بنا کر اسی شہر میں پھیرا رہے ہیں. اب عزیزان گرامی یہاں پر تاریخ لکھتی ہے، جب حضرت نے یہ گفتگو کرنا شروع کی تو ایک مرتبہ پورے کوفہ میں ایک تلاطم برپا ہوا، گریہ ازاری ہونا شروع ہوا، چیخ پکار رو رو کر امام کے سامنے کہنے لگے، مولا ہم حاضر ہیں، آج بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اب آپ کی حمایت کریں گے، اب اس کے بعد آپ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اب ذرا یہ سوچیں، مثلا کبھی یہ جو نعرے ہوتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں تو بعض اوقات نعرے میں حقیقت ہوتی ہے، بعض اوقات نعرے میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک جذباتی عمل ہے. امام کسی جذباتی رو میں بہنے والی ہستی نہیں ہوتی ہے، امام وہ ذات ہے کہ جو حالات کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتی. لہذا امام نے ان لوگوں سے کہا، فتبن لکم قدم تم لے انفسکم وسو اتر ائیکم، آج تم نے جو عمل کیا ہے وہ اتنا برا عمل ہے کہ ایک ظالم کی حکومت کے سامنے، ایک ظالم کے جھنڈے کے سامنے تم جمع ہو گئے. بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ، ذرا سوچو تو صحیح، کل کس منہ کے ساتھ رسول خدا کے سامنے جاؤ گے؟ عزیز ذرا کوفہ کے اس بازار کو بھی سامنے رکھیں، اہل بیت کی اسارت کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور پھر امام کس طرح سے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. امام ضمیروں کے بھی امام ہے. فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں رسول خدا کے سامنے چلے جاؤ اور رسول خدا تمہیں دیکھیں کہ تم نے اہل بیت اطہار کو اسیر بنا کے کوفہ میں گلی کوچوں میں پھرایا ہے، تو کس طرح سے رسول خدا کا سامنا کرو گے؟ قتل تم عطرتی، پیغمبر یہ کہیں گے میری عطرت کو قتل کیا ہے، وانتحق تم حرمتی، میری حرمت کو تم نے پامال کیا ہے، فلس تم نے امتی، تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. عزیزان گرامی آئیے ذرا، یہی امام جس نے اپنی امامت کا آغاز
کچھ ایسے ماحول میں کیا ہے کہ ویسا ماحول شاید آئمہ علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملا. سب آئمہ کی امامت کا آغاز ہوا لیکن سید ساجدین کی امامت کا آغاز کچھ عجیب انداز میں ہوا ہے. ہر امام نے اپنے گھر میں آزادی میں امامت کا آغاز کیا ہے لیکن عزیز و چوتھے امام نے کربلا کی عصر عاشور کو اپنی امامت کا آغاز کچھ اس حالت میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ زینب جب خیمے میں آئیں گے جب میرے مولا عصر عاشور کو شہید ہو گئے شہادت کے بعد جب حضرت کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو مقتل لکھا ہے ایک مرتبہ بی بی دوڑتی ہوئی سید ساجدین کے خیمے میں آئی آ کر کہا سید ساجدین ذرا اٹھو. میرے مولا اٹھے اٹھ کر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے پھر گر چکے. پھر حضرت کو بی بی نے سنبھالا پکڑا پکڑ کر بی بی نے کہا آ میرے بیٹے آ ذرا باہر دیکھ تو صحیح. ایک مرتبہ دیکھا تو بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو چکا تھا. اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھ کر ایک مرتبہ میرے مولا نے کہہ دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ میرے سلام ہو آپ پر میرے بابا جہاں. لیکن عزاداروں پھر اس کے بعد میرے مولا بے ہوش ہو گئے خیمے میں آ کر. پھر دوبارہ کب ہوش آئی ہے جب خیمے جلنے شروع ہوئے عزاداروں. ایک خیمہ جلا بیبیاں دوسرے خیمے میں منتقل ہوئی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں منتقل ہوئی. ایک مرتبہ سب بیبیاں جمع ہوئی اس خیمے میں جہاں پر زمانے کا امام موجود تھا جہاں پر سید ساجدین موجود تھا جہاں پر زین العابدین موجود تھا. ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے زین العابدین سے کہہ دیا اے سید ساجدین ذرا اٹھو تو صحیح اپنی امامت کو سنبھالو تیری امامت کا آغاز ہو رہا ہے. اے میرے بیٹے مجھے بتا دو کیا خیمے میں جل کر مر جائیں یا کربلا کی سرزمین میں اپنی چادر کے بغیر نکل جائیں. عزادارو ذرا سوچئے وہ غیور امام جب اٹھ کر ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے سر کو دیکھا ہوگا جس پہ چادر نہیں ہے اپنی بہن کے سر کو دیکھا ہوگا جس سے مکنا اتار لیا گیا ہے جب اپنی خواتین کو دیکھا ہوگا جن کے سروں سے چادر اتار لی گئی ہے. میں کہتا ہوں اے علی ابن ابی طالب خیبر کا فتح کرنا آسان ہے. میں کہتا ہوں اے سید الشہداء کربلا کے میدان میں شہید ہونا آسان ہے لیکن سید ساجدین کا عصر عاشور کو شام غریبہ کو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو بے پردہ دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. لہذا عزاداروں یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے جب ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھا ہے نا بے پردہ دیکھا ہے تو شاید اسی مقام سے حضرت نے خون کے آنسو رونا شروع کیا. اپنی پھوپھی زینب سے مخاطب ہو کر پھوپھی زینب کربلا کی مٹی کو اٹھاؤ اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالو تاکہ بالوں کے نشان نظر نہ آئے کربلا کی سرزمین میں خیمے سے نکل جاؤ ہم زندہ جل کر نہیں مر سکتے ہیں. سید ساجدین نکلے. ایک اور منظر عزیزان گرامی جو صرف آپ کے چند آنسوؤں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جب اہل بیت کا کاروان 11 محرم کو کربلا سے نکلنا چاہ رہا تھا جب ودا کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر راویوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب کاروان اسرا سید الشہداء کی لاش کے قریب پہنچا رہا تو امیر آقازادی زینب نے ایک مرتبہ لاش کی طرف دیکھنا شروع کیا. بی بی نے بی سکینہ نے ایک مرتبہ لاش کی طرف دیکھنا شروع کیا. بابا کی لاش کو دیکھنے جا رہی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 4 سالہ بچی کہ جو بے پلانے اونٹ پہ ہو ایک مرتبہ بابا کی لاش کو دیکھے نا تو عزادارو اس اونٹ پہ سنبھل نہ سکی. بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا گر کر ایک مرتبہ پہنچی اپنی بابا کی لاش کے قریب آ کر گلے پہ بوسے دینے شروع کیے. سکینہ بوسے دیتی چلی جا رہی تھی اس طرف سے زینب نے دیکھا عزادارو زینب
زینب بھی محمل پہ سنبھل نہ سکی، زینب بھی جلدی سے محمل سے نیچے آتی ہے، آ کر اپنے بھائی کی لاش کے قریب آتی ہے، آ کر ایک مرتبہ اپنے بھائی کی لاش کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، اپنے بھائی کی لاش کے نیچے ہاتھ رکھ کے زینب نے ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، بی بی کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اے عزاداروں، جب یہ حالت میرے مولا سید ساجدین نے محمل پہ دیکھی ہے نا، تو یہاں پر مقتل والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب زینب نے اپنے رخ کو پلٹ کر دیکھا سید ساجدین کے چہرے کی طرف، چہرے کو دیکھ رہا تھا، اے زردی پھیل رہی تھی، اے میرے مولا سید ساجدین کے موت کے قریب پہنچ چکے تھے، قریب المرگ سید ساجدین کو دیکھا، اے دیکھ کر ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے میرے بیٹے سید ساجدین تجھے کیا ہو رہا ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ عزاداروں میں کہتا ہوں سید ساجدین نے کہا ہوگا اے میری پھپھی زینب، آپ اپنے بھائی کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر جو بین کر رہی ہے میں سید ساجدین برداشت نہیں کر سکتا ہوں، جب میں نے سکینہ کو دیکھا ہے گریا کر رہی ہے، اپنے بابا کے کٹے گلے کے قریب بوسہ دے رہی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اے عزاداروں، کتنا مشکل تھا سید ساجدین سے کربلا کو چھوڑنا، یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ جب قافلہ چلنے لگا نا عزاداروں، تو سید ساجدین ایک مرتبہ رخ مڑ کر دیکھتے تھے، پھر قافلہ چلتا تھا پھر مڑ کر دیکھتے تھے، شاید میرے مولا یہ کہہ رہے تھے اے یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے بابا آپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ اے بابا میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، ان کے سر پر چادر نہیں ہے، میرے ساتھ میری پھپھیاں ہیں، ان کے سر پر بھی چادر نہیں ہے، لیکن عزاداروں جب میرے مولا کوفہ کے قریب پہنچے ہیں نا، تو ایک مرتبہ پھپھی نے ایک مرتبہ سوال کیا، زینب ایک مرتبہ سید ساجدین کے قریب آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے سید ساجدین کوفہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں نا کوفہ وہ شہر تھا جہاں پر میری آقا زادی کبھی شہزادی بن کر آئی تھی، کبھی خلافت کے زمانے میں امام کے زمانے میں آئی تھی تو بی بی عزت کے ساتھ آئی تھی، آج جب کوفہ میں وارد ہونا چاہ رہی تھی تو بی بی نے آ کر امام سے پوچھ لیا مولا کوفہ میں اسی حالت میں وارد ہو جاؤں، اے میرے بیٹے اسی حالت میں بغیر چادر کے وارد ہو جاؤں، میری لاکھوں جانے قربان ہو جائے، یا زینب کبرا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد، عليك صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني، وصلى الله على محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔